الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله. سامعین کرام اور اسلامی خواتین، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جس اللہ نے ساری کائنات کا خالق و مالک اور نظام بنایا، بعدہو ہم تمام کے جانب سے درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرات، آج آپ کے سامنے سیرت النبی کے بعد فضائل رسول کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کریم سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جو ہم نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے کتابوں کی سچی باتوں کو بتلائے، تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا، کیا تم اس کے اقراری ہو؟ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ تمام نبیوں نے کہا، ہاں ہمیں اقرار ہے. فرمایا، تو اب تم گواہ رہو اور خود میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ ان کے زمانے میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ انبیاء کرام اس نبی پر ایمان لائیں، اور صرف ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ ان کی مدد بھی کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دیگر انبیاء کرام پر ایک فضیلت عطا فرمایا تھا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ معراج کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء جہاں وہاں موجود تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑاتے ہیں اور آپ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور سارے انبیاء کرام آپ کی اتباع میں نماز پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے سارے انبیاء کرام پر، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے انبیاء ہیں، سب پر ایک خاص فضیلت عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک تعالی نے اس نبی سے اور اس نبی کے آنے کی پیشن گوئی بھی دنیا کی اکثر کتابوں میں دیا ہے، خاص کر توریت اور انجیل میں، جس کا ذکر خود جو ہے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف میں ہے کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس نبی کا ذکر اللہ تعالی نے ان کی کتابوں میں موجود ہے جو توریت اور انجیل دونوں کے اندر ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے تمام انبیاء کرام پر ایک خاص قسم کی فضیلت عطا فرمائی تھی. بہت سی احادیث ہیں جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے بہت سی فضیلتیں عنا فرمائی تھیں. قرآن کریم نے بھی آپ کی شان میں بہت سی آیتوں کو بیان کیا ہے. کہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے درجے پر ہیں, تو کہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے نام کو پوری دنیا میں بلند کیا. اسی سے کچھ اشعار جو شاعر کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. وَذَمَّ الْإِلَاهُ اسم النبی الى اسمه اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا جبکہ مؤذن پانچوں وقت اشہد و لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے اور ان احادیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاء پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. بہت سے اور بھی عربی کے شعرا نے آپ کی شان میں الفاظ کہے ہیں, جیسا کہ ایک دوسرے شاعر کا کہنا ہے بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر ایک دوسرا شاعر کہتا ہے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت و جلال کے اظہار کے لیے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا, یعنی اللہ نے اپنا نام محمود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اپنے نبی ہونے کا کیسے یقین ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتحائے مکہ میں تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے, ایک فرشتہ تو میرے پاس ہی آ گیا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان رہا. پہلے فرشتے نے کہا کہ یہ وہی ہیں, دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی صاحب ہیں. پہلے نے کہا اچھا ان کا ایک آدمی سے وزن کرو, یعنی مجھے ایک آدمی کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو میں اس میں وزنی نکلا. پھر اس نے کہا کہ ان کو 10 آدمیوں سے وزن کرو, جب مجھے وزن کیا گیا تو میں پھر بھاری نکلا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو 10 آدمیوں کے بدلے وزن کرو, تو پھر میں اس میں بھی بھاری نکلا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ 100 آدمیوں سے وزن کرو, میں پھر بھی 100 آدمیوں میں وزن نکلا. تب کہا گیا کہ ان کو 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو, چنانچہ اب میں 1000 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا تب بھی میں ان سے بھاری رہا, گویا میں اس وقت ان 1000 آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں. جس پلے میں وہ تھے وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اس طرح اوپر کی طرف اٹھ گیا کہ وہ میرے اوپر گرنے والے ہیں, کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر ان کو ساری امت کے ساتھ وزن کرو تو یہ اپنی ساری امت پر بھاری ہو جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک طرف اور ساری امت کا مقام ایک طرف, آپ کی فضیلت ایک طرف ساری امت کی فضیلت ایک طرف ہے. فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چند چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نہ دی گئیں لیکن کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا فرمائی گئی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 5 خصوصی نام ہیں, میں احمد بھی ہوں, محمد بھی ہوں, ماہی ہوں, یعنی اللہ تعالی میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر ہوں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور سب لوگ میرے پیچھے اٹھیں گے، اور میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ کی فضیلت یوں بتلائی جاتی ہے کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب پڑ جاتا ہے، جس سے دشمن مرعوب ہو کر ڈر جاتا ہے اور اس سے میری امداد کی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ساری زمین میرے لیے نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، بس جہاں کہیں بھی میرے امتی پر نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لے، اور پانی نہ ملے تو تیمم ہی کر لے، اور یہ کہ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں کیا گیا۔ چوتھے یہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ دی گئی ہے، اور پانچویں یہ کہ پہلے زمانے میں ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حاضرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ آیت کریمہ اور یہ احادیث مبارکہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچہ کہ دیگر انبیاء کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ الگ ہی فضیلت عطا فرمایا گیا تھا، اور یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ محبوب کبریا ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پیغمبر رب ارض و سما ہیں، آپ والی بتحا ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ فضائل میں آپ یہی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے آپ کی شان میں قرآن کریم کی کئی آیتوں کو نازل کیا، اور ہمیشہ جہاں بھی نازل کیا یہ سب آپ کی فضیلت کے لیے۔ لیکن کسی مسلمان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ دیگر انبیاء کی شان کو گھٹا رہا ہے اور نبی کی شان کو بڑھا رہا ہے، نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے کسی دوسرے نبی کی تنقیص کی جاتی، کمی بیان کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جس طریقے کے دنیا کے بہت سی چیزیں ہیں جو سب فائدہ مند ہیں، لیکن انہی چیزوں میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو یہ کہا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ اللہ نے بہت سی چیزیں بنائی لیکن بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمایا، جیسا کہ دنیا میں بہت سے پہاڑ ہیں لیکن احد کو، صفا اور مروہ کو، غار حرا کو، غار ثور کو جو فضیلت ہے کسی اور پہاڑ کو نہیں ہو سکتی، دنیا میں بہت سے پانی ہیں لیکن آب زمزم کو جو فضیلت ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی، دنیا میں بہت سے راتیں ہیں لیکن لیلۃ القدر کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور رات کو نہیں ہو سکتی، ہفتے میں 7 دن ہیں، سب دن برابر ہیں لیکن جمعہ کو جو فضیلت ہے کسی اور دن کو نہیں ہو سکتی، مہینے میں 12 سال میں 12 مہینے ہیں لیکن ہر مہینہ برابر ہے، پھر بھی رمضان کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف سے کتابیں بہت سی آئی ہیں لیکن قرآن کو جو فضیلت ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام ہیں، سب کو مقام ملا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ مرتبے ملے ہیں، نوح علیہ السلام کی انابت ہے، آدم علیہ السلام کی خلافت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے روحانیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلیم ہونا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح ہونا ہے، تو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک خصوصیت عطا فرمائی، یہ سارے خصوصیت کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اس گلدستے کا نام رکھا جائے تو اس کا نام محمد ہوگا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں پھول الگ الگ ہوں تو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن سارے پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا جائے تو اس کی خوبصورتی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سارے انبیاء کے اندر الگ الگ خصوصیات تھیں اور سارے خصوصیات کو جو جمع کر دیا گیا تو وہ فضائل نبی بن گیا۔ اس سے بڑھ کر اور بھی آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کا نام ہوتا ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نام ہوتا ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی. جہاں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا. جہاں ہم التحیات للہ والصلوات کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف کہتے ہیں، تو وہاں ہم فوراً یہ بھی کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں ہم نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور آنکھ نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی تھی دیگر انبیاء کرام پر. تو گویا یہ نبی فضیلت والے نبی ہیں، اسی لیے قرآن بھی آپ کے اوپر جو فضیلت والی کتاب تھی نازل کی گئی، اور جو امتی واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور سچے امتی ہوں گے تو ان کی بھی فضیلت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شان میں سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت بھی کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ بے شک مسلمانوں پر، بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ پر کہ اللہ تبار و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، حالانکہ زمین میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن اللہ نے کسی چیز کو احسان نہیں کہا. انسان کی کامیابی کے بعد اس کو جنت دیا لیکن اس کو احسان نہیں کہا، سورج اور چاند کو پیدا کیا اس کو احسان نہیں کہا، سمندر، پہاڑ، دریائیں، آسمان، ان سب کو بنایا لیکن نہیں کہا کہ اس کو بنا کر میں نے انسان پہ احسان کیا. یہاں تک کہ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دوسرے نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے نبیوں کے لیے صرف یہ کہا کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا، نوح کو نبی بنایا، ابراہیم کو دوست بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا. لیکن جب کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں اس نبی کو بھیج کر سارے مومنوں پر احسان کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ کا آنا یہ بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا ہوئے پہلوے آمینہ سے ہوئیدہ، ہوئے پہلوے آمینہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری دنیا کو ہدایت ملی، ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا کو قرآن ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری مخلوق جو گناہوں میں ملوث، اللہ کے راستے سے بھٹکی ہوئی تھی، اس ساری مخلوق پر آپ نے احسان عظیم فرمایا. تو فضائل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل ہیں، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے. فضائل یہ سیرت سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو جہاں ہم سیرت سنتے ہیں وہاں فضائل نبی کا بھی ہمیں اعتراف ہونا چاہیے، نبی کی فضیلت کا بھی اعتراف ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے. تو اللہ تبار و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے نبی کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ہم اس کے ایک ادنا سے امتی ہیں، اللہ تبار و تعالیٰ ہمیں بھی ان کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی ایک بہترین امت بن کر اس فضیلت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کے جو فضائل ہیں اس کو اپنے ایمانوں میں سجائیں، اپنے دلوں میں سجائیں، اور اس کو ایمان کا ایک حصہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سامعین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اخلاق و اوصاف سیرت کا ایک حصہ ہے۔ میں مختصراً چند الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور اوصاف حمیدہ کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اخلاق سے متصف تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے جو اخلاق ہیں اس کو کوئی انسان جمع کرنا چاہے تو وہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کئی کتابیں درکار ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، کیف کان خلق النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ویسے ہی تھے جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ تو آپ یہ پتہ لگائیے کہ کیا قرآن کی پوری باتیں ایک کیسٹ یا سی ڈی میں یا کسی ایک کتاب کے اندر آ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمانہ ہی تھا کہ صرف 23 سال میں، یعنی نبی بننے کے بعد، پورے عرب آپ کے گرویدہ ہو گئے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے وہ آپ کے جان نثار بن گئے، جو آپ کے پاؤں تلے کانٹے بچھاتے تھے وہ آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر یا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر صحابی کی صفت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری، اخلاق اور ایسی فداکاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور آپ کے ساتھ رہنے والے آپ سے حب سے زیادہ محبت کرا کرتے تھے۔ اخلاق میں ایک چیز اور اوصاف میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ اور مہرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسے تھی۔ اس کو ایک ام معبد خزائیہ جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر تک ان کے پاس ٹھہرنے کا موقع ملا تھا۔ یہ ام معبد ایک ایسی خاتون تھی جو وہ اور ان کے شوہر مل کر ایک راستے میں ایک چھوٹا سا جھوپڑی بنائے رکھے تھے، اور جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا تو ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ جب وہاں سے وہ نکلتے ہیں اور ان کے شوہر اس واپس آتے ہیں تو حضرت ام معبد خزائیہ اپنے شوہر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ پیش کرتی ہیں، جو نقشہ وہ کھینچتی ہیں سیرت کی کتابوں میں آج بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے، اور سارے سیرت کے لکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کا یہی نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، وہ ایسے تھے جیسے چمکتا ہوا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ بہت ہی زیادہ لمبے اور نہ بہت ہی زیادہ پست قد، جمال یعنی خوبصورتی ایسا جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہو، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے سے سب سے تابناک و پر جمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیری، بات کریں تو ایسی چاشنی کہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک، نہ بیکار بات اور نہ فضول، اور انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اور خوبصورتی کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار وہ 14ویں رات کی چاند میں آپ کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ جوڑا اوڑھے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو ایک طرف وہ چاند کو دیکھتے تھے اور دوسری مرتبہ نبی کو دیکھتے تھے, پھر چاند کو دیکھتے تھے, نبی کو دیکھتے تھے. آخر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چاند میں کچھ دھبے ہیں لیکن نبی کے چہرے میں کوئی دھبا نہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے عیب اور ہر چیز سے پاک پیدا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے, پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھی. یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا عربی کا جس کا ترجمہ ہے, جب میں ان کے چہرے کی دھاریاں کو دیکھتی ہوں تو وہ یوں چمکتے ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے, امین مصطفیٰ بالخیر یدعو کذوی البدر ضائع لہ الظلام. آپ امین ہیں یعنی امانت دار ہیں, چنیدہ و برگزیدہ ہیں, خیر کی دعوت دیتے ہیں گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریخ کی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو دیکھتے تو یہ شعر پڑھتے, اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے, لو کنت من شیئن سوا البشر, اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے. پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا, اور سرخ ایسا کہ گویا آپ کے دونوں رخساروں میں انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا. بہر کیف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ اوصاف حمیدہ تھی. اخلاق کریمانہ یہ تھا کہ آپ ہر شخص کے ساتھ بہت ہی اخلاق سے پیش آتے, بیوی ہوں, غلام ہوں, عام صحابہ ہوں, سب کے ساتھ آپ ہمیشہ نا اخلاق اور بردباری سے پیش آتے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی تھے اسی لیے کہ آپ نے فرمایا, انما انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کو مکمل کروں. آپ دوست ہو یا دشمن سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے. اپنے نفس کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. حضرت انس جو آپ کے غلام تھے اور 10 سال تک آپ کی غلامی کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس 10 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے جھڑکا تک نہیں, کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا, یہ تک بھی نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا, ہاں اگر وہ گناہ کا نہ ہوتا تو آپ اسے اختیار فرماتے, اگر وہ گناہ کا ہوتا تو سب سے دور ہو جاتے. آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے بدلہ نہ لیا, لیکن اگر اللہ کی حرمت کی جاتی, اللہ کے قانون کو توڑا جاتا تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے. شجاعت اور بہادری بھی یہ آپ کی صفت تھی. آپ دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا. آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا, جیسا کہ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا, لوگ آواز کی طرف دوڑے, راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کو ختم کر چکے تھے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے, اور آپ چونکہ قائد تھے تو اخلاق کریمانہ یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زبان سے بیکار بات نہیں کرتے تھے, اپنی زبان کو ہمیشہ روک کر رکھتے تھے, ساتھیوں کو جوڑتے تھے, توڑتے نہ تھے, ہر قوم کے معزز آدمی کی عزت کرتے تھے, اور اگر کوئی اس کا والی بناتے تو اس قوم کے بڑے لوگوں کو بناتے. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہمیشہ ملنساری کے ساتھ رہا کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ سارے صحابہ کرام نے کچھ کھانے پکانے کی بات کی تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں جانور کو ذبح کروں گا, دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اس کے چمڑے نکالوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں. صحابہ کہتے اللہ کے رسول آپ کیوں ایسا کریں گے, ہم ہی یہ کام کر لیتے ہیں, آپ کا کام ہم ہی کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے, آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تم سب سے الگ اپنے آپ کو ثابت کروں, میں نہیں چاہتا کہ تم دوستوں میں اپنا, تم ساتھیوں میں اپنا ایک الگ مقام بناؤ, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب ملنساری کے ساتھ اور ہم سب ایک جیسے ہوں. اللہ اکبر, یہ عظیم صفات اور یہ سارے اخلاق, یہ مجد و شرف, یہ شمائل و خصائل, یہ بلندی اور کمال اخلاق کا یہ عالم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف چند سالوں میں سارے عرب کو اخلاق کے ذریعے ہی اسلام کی روشنی سے منور فرمایا. سچ کہا کسی نے, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, یعنی آپ کا پورا اخلاق ویسا ہی تھا جس طریقے سے قرآن کا تھا. اخلاق کے تعلق سے دو چھوٹے چھوٹے واقعات گرچہ کے مشہور ہیں, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے تعلق ہیں میں اس کو بیان کیے دیتا ہوں. مکے کا بالکل ابتدائی دور تھا, پورے مکے میں یہ شور تھا کہ مکے میں ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو اس کی بات کو سنتا ہے اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی اس سے جدا ہو جاتا ہے, اور نبی کی بات سن کر نبی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے, اور یہ نبی نیا دین لے کر آئے. لوگوں جس کے منہ میں جیسی باتیں آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھیلا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے, ایک بڑھیا عورت اپنے لکڑی کا بوجھ زمین پر رکھے کسی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور میری مدد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ بوڑھی ماں سے کہتے ہیں کیا میں تمہارا بوجھ پہنچا دوں. بوڑھیا خوش ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھیے کا بوجھ لے کر اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں. عام طور پر بوڑھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا اس قسم کے جو بھی مدد کرتے ہیں تو لوگ ایسے وقت پہ دعائیں دیتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں. اس بوڑھیا عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نوجوان لڑکے, میں تجھے بہت دعائیں دیتی ہوں, ساتھ ہی ساتھ تم بڑے اچھے نوجوان ہو, بڑے اخلاق والے ہو, تم آئندہ کبھی بھی اس آدمی سے نہ ملنا جو آدمی نیا دین لے کر آیا ہے تاکہ تم خراب نہ ہو جاؤ اور جو ہے تمہارے اخلاق نہ بگڑ جائیں, کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں ایسا ایسا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ پوری باتیں سنتے ہیں. جب اس بوڑھیے کا بوجھ لکڑی کا گٹھا اس کے گھر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں تب آپ پوچھتے ہیں, اے بوڑھی ماں میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بوڑھیا کہتی ہے کہ بیٹے تم تو بہت اچھے ہو, تمہارے اخلاق بہت عمدہ ہیں, میں چاہوں گا کہ مکے کا ہر نوجوان تمہارے جیسا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے بوڑھی ماں میں وہی وہ نوجوان ہوں, میں ہی ہوں جو نیا دین لے کر آیا ہوں, اور میرے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں, بھلا بتاؤ کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح یا تم نے جو دیکھا وہ صحیح؟ بڑھیا فوراً کہتی ہے, بیٹے میں نے جو دیکھا وہ صحیح ہے, کیا تم وہی نوجوان ہو؟ میں بھی اسلام لاتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے فوراً متاثر ہو کر اسلام لا لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے, خواہ وہ پڑوسی غیر ہی کیوں نہ ہو. مثل مشہور ہے اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک یہودی جو روزانہ آپ کے نماز جانے کے راستے میں اس کا گھر تھا, اور جب بھی آپ گزرتے تو اس کا کام ہی تھا کہ وہ کچرا آپ کے جسم پہ ڈالتا تھا. چند دنوں سے وہ کچرا ڈالنا چھوڑ دیا تو آپ اس کے گھر گئے. اور پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جو آدمی روزانہ کچرا گھر کی غلاظت میرے اوپر ڈالتا تھا چند دنوں سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. جب دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, اس کی صحت کی دعا کرتے ہیں. آخر میں وہ سخت شرمندہ ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جیسے اخلاق والے ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا, اے نبی مجھے آپ مسلمان بنا لیجیے. اخلاق محمدی, خلق محمدی بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم کتابیں لکھ سکتے ہیں. شمائل اور خصائل, شمائل ترمذی خاص کر بہت مشہور ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا بھی تھے, آپ کو حیا اور غیرت بہت زیادہ آتی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر کبھی بھی نہیں گاڑتے تھے, اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے تھے اور آسمان کی طرف بہت کم دیکھا کرتے تھے. تو یہ اسی طرح انصاف, پاک دامنی, سچائی, امانت داری, دوست و دشمن کا فرق, یہ ساری چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تھے. یہاں تک کہ امانت داری آپ کے اندر اتنی تھی کہ لوگ آپ کے دشمن تھے, آپ کے لائے ہوئے دین کے دشمن تھے, لیکن امانتیں آپ کے پاس لایا کرتے تھے. حضرت ایک بار سب سے بڑا دشمن ابو جہل, وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, اس لیے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں 40 سال سے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. ہم اس چیز کا جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نازل کی, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. تو ابو جہل جیسا شخص بھی آپ کی سچائی کا قائل تھا, آپ کی امانت داری کا قائل تھا, آپ کے اخلاق کا قائل تھا, لیکن وہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا تھا. وہ اللہ کی بات کا انکار تو کیا لیکن نبی کے شخصیت کا, نبی کے اخلاق کا انکار نہیں کیا. اللہ تبار و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بلند کرتے ہوئے یہی قرآن نے کہا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاقاً ہر اعتبار سے سب سے اونچا اور سب سے بہتر بنایا تھا. آپ کے اندر برداشت سب کچھ موجود تھی, آپ حلیم تھے, بردبار تھے. دشمن آپ کو کتنا ہو تکلیف دیتا لیکن آپ کبھی اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے. بہت سے لوگوں نے آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی, لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ ان کے اوپر بالکل قابض ہو گئے تب بھی آپ نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے تھے کہ جو ایک بار آپ سے مل لیتا, ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا, وہ اسلام سے سرفراز ہو جاتا. ثمامہ بن عسال ایک گورنر تھا, بہت مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا تھا. آخر وہ پکڑا گیا, لا کر مسجد نبوی میں اس کو رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور کہے کہ اے ثمامہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ثمامہ پہلے تو دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ کو قتل کیا جائے گا, آپ مال مانگیں گے تو آپ کو مال دیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور سخت لہجہ کہتا ہے جو دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. ذرا سوچ کر دیکھیے, مسجد نبوی کے اندر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے صحابہ کو اشارہ کرتے تو اس کی پوری بوٹی بوٹی بانٹ لی جاتی, لیکن اتنا سخت جملہ کہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک دن ہوتا ہے, دوسرے دن ہوتا ہے, تیسرے دن بھی ہوتا ہے, تینوں دن یہ شخص ایسا ہی سخت جواب دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہو کر دیکھتے ہیں کہ ثمامہ واپس آ کر مسجد نبوی میں کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے سماما، میں نے تو تم کو آزاد کر دیا، تم کیوں واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، جس وقت میرا جسم آپ کے قبضے میں تھا میرا دل آزاد تھا، اور جب آپ نے میرے جسم کو چھوڑ دیا میرے دل آپ کے قبضے میں آ گیا۔ میں جتنی تیزی کے ساتھ میرے پیر مدینے کے باہر جا رہے تھے، میرا دل اتنا ہی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کی اخلاق میں گرفتار ہو رہا تھا۔ میں یہ جملے جو آپ کے سامنے کہا، اگر کسی بادشاہ کے سامنے کہا ہوتا وہ میری گردن اڑا دیتا، لیکن آپ نے میری باتوں کو مسکرا کر ڈال دیا۔ آپ یقیناً اخلاق کے پکے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مسلمان بنا لیجیے۔ حضرت سمامہ اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہ یمن کے گورنر ہوتے ہیں۔ تو یہ اخلاق ہے، اخلاق دلوں کو فتح کرتا ہے، طاقت اور قوت جسموں کو فتح کرتا ہے۔ جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دلوں پہ محبت جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے دلوں پر جو محبت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ محمدی خلق محمدی، اخلاق محمدی جو ہے، ہم بھی ان کے امت ہیں، ہمارے اندر بھی وہ اخلاق پیدا ہوں، اور ہم بھی دوست دشمن، پڑوسی، چھوٹے بڑے، غلام، ماتحت، بیوی بچوں، ان سبوں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئیں کہ ہمارے اخلاق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر لے، اور ہمارے اخلاق سے بھی دوسرے متاثر ہوں، اس لیے کہ اخلاق دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی خلق محمدی کا کچھ حصہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔ اب آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ خانِ نبوت، خاندان نبوت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی جن کی سیرت، جن کی فضیلت، جن کے اخلاق ابھی آپ سنے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج دنیا میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ نہ کچھ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے تعلق سے بھی چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو سب سے بڑا کیچڑ اچھالا جاتا ہے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، یعنی گھریلو زندگی، جسے عام الفاظ میں شادی والی زندگی سے کہہ سکتے ہیں۔ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی۔ ایک انسان کو اگر وہ انصاف کی نگاہ سے غور کرے گا تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جس انبیاء نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنے نفس کے لیے نہیں تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر مذہبی لوگ دنیا میں جتنے بھی ہیں سب نے زیادہ سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بات کسی اور کے بارے میں تو نہیں کھٹکتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں زیادہ تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو 4 بیویاں تھیں، اور بھی دوسرے انبیاء کرام کی کثرت سے بیویاں تھیں۔ یہاں تک کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لوگ جن کو اپنا گرو یا اپنا لیڈر یا اپنا جو ہے بڑا مانتے ہیں، ان کی زندگی بھی اٹھائیے، ایک ایک کی کئی کئی جو ہے بیویاں، بعضوں کی تو ہزاروں تک بھی پہنچتی، لیکن افسوس کہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، ان کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ اور فکر ہوتی ہے تو ایک ایسے شخص کو زندگی پر جن کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ دشمن بھی جب لکھنے پہ آتا ہے تو صاف صاف لکھتا ہے کہ نبی میں ہو یا عام انسانوں میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن افسوس ہے اور برا جانیے ان دشمن اسلام کا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اسی تعلق سے کیچڑ اچھالا گیا۔ آئیے میں اس چیز کو بھی خلاصہ کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی اور ایک ایسی عورت سے کی جو آپ سے 15 سال بڑی، یعنی اس وقت وہ 40 سال کی تھی۔ صرف 40 سال کی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں جو ہے شوہر جدا ہو چکے تھے، گویا بیوہ تھی۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے، ایک ایسا انسان اگر جو اپنے نفس کے لیے زندگی گزارتا ہو تو کیا ایسی شادی کر سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں۔ جب تک وہ رہتی ہیں آپ دوسری شادی نہیں کرتے، اس کے بعد آپ شادی کرتے ہیں ایک ایسی عورت سے کہ وہ بھی بیوہ ہی رہتی ہے، حضرت سودا سے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسری شادی کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہی ایک ایسی بیوی ہے حضرت عائشہ جو صرف کم عمر تھی اور باقرہ تھی، یعنی ان سے پہلے ان کی شادی کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ باقی جتنے بھی بیویاں ہیں سب کی شادیاں پہلے سے ہو چکی تھیں اور سب بیوائیں تھیں۔ تو سوال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شادیاں کی ہیں اس کی ایک خاص وجہ تھی، اور یہ وجوہات ہم آپ کو بتلائیں گے، لیکن میں آپ کے سارے خاندان کا مختصر سائے خاکہ پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلی بیوی حضرت خدیجہ، جن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں عطا فرمائیں، معاف کیجئے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں عطا فرمائیں۔ لڑکوں میں ایک ابراہیم، وہ دوسرے سے ہوئے، باقی قاسم اور عبداللہ ان سے پیدا ہوئے۔ لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب کی شادی ان کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو العاص سے ہوئی، رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ایک بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے حسن اور حسین پیدا ہوئے، لڑکے اور لڑکیوں میں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی حضرت سودا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ بیوہ تھی۔ حضرت عائشہ، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ بھی بیوہ تھیں، ان سے آپ نے شادی کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 8 ماہ رہی اور دنیا سے چل بسیں۔ 2 بیویاں آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے چل بسیں، ایک حضرت خدیجہ اور دوسرے حضرت زینب، باقی پوری بیویاں آپ کی دنیا سے جاتے وقت موجود تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، یہ بھی بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ زینب بنت جہش، یہ بھی بیوہ تھیں، آپ نے ان سے شادی کی۔ جویریہ بنت حارث، یہ جو ہے ایک قبیلے خزا کی شاخ سے سردار کی بیٹی تھیں، جنگ میں آئیں تو آپ نے ان سے شادی کر لی۔ ام حبیبہ، یہ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے ان کی بیٹی تھیں، یہ بھی بیوہ تھیں اور یہ ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں، ان کے شوہر عیسائی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ حضرت صفیہ بنت حوی بن اختب، یہ بھی بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے شادی کی۔ حضرت میمونہ بنت حارث، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ 7 ہجری میں شادی کی۔ یہ 11 بیویاں جن سے آپ نے شادی کی، ان کے علاوہ چند لونڈیاں تھیں جن سب کو آزاد کی اور آپ نے اپنے زندگی میں ان کو رکھا۔ بہر کیف، اصل بتلانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شادیاں کی اس کی اصل وجہ تو بیواؤں کو ساتھ دینا تھا، ان کو سہارا دینا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تھے، عربوں کا اس وقت یہ سلوک تھا کہ جس قوم میں شادی کر لی جاتی پوری کی پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آ جاتی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو دو شادیاں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیٹی سے آپ نے کی ان کی دل جوئی کے لیے, تو اپنی بیٹیوں کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی شادی میں دی ان کی دل جوئی کے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے چند قبیلوں سے اس لیے شادی کی تاکہ وہ آپ کے خلاف جنگ سے مہاجرائی سے بچ جائیں. جیسا کہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو خالد بن ولید جیسے اسلام کے خلاف سخت جان لڑنے والے فوراً اسلام میں آ جاتے ہیں. آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی تو ابو سفیان جو پوری قوم کو ہمیشہ اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت جویریہ سے آپ نے شادی کی تو قبیلہ بنی مستلق جو قبیلہ بنی نذیر سے تعلق رکھتا تھا ہمیشہ اسلام کے خلاف آگ بھڑکانے سے خاموش ہو گئے. تو گویا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اسی لیے کی ہیں. ایک شادی اور جس پر بہت زیادہ لوگ واویلا مچاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے جسے اڈاپشن سن کہتے ہیں حضرت زید, ان کی شادی اور ان کے طلاق کو لے کر لوگ بہت زیادہ واویلا مچاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی خلاصہ کر دوں. حضرت زید آپ کے لے پالک بیٹے نہیں تھے بلکہ آپ کے گھر میں رہتے رہتے لوگ ان کو حضور کا بیٹا ہی تسلیم کرتا تھا, گرچہ کہ اسلام میں اڈاپشن یا لے پالک کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ایک رشتہ دار حضرت زینب سے, زینب بنت جہش سے حضرت زید کی شادی کی. سب سے پہلا ایک رسم یہ توڑا آپ نے اس شادی سے کہ اس وقت خاندانی غرور زیادہ تھا, غلاموں کو حقیر سمجھنا اور خاندانی فرق کو محسوس کرنا. تو آپ نے ایک غلام سے ایک قریش خاندان کی عورت جو آپ کی رشتہ دار تھی آپ نے شادی کر کے یہ خاندانی فرق کو مٹایا, کیونکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے تھے, آپ نے اپنے خاندان سے یہ چیز کو شروع کیا. خیر اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا نباہ نہیں ہو سکا, دونوں میں آخر طلاق ہو گئی. تو حضرت زینب جو اتنی بڑی قربانی دی تھی اب چاہیے یہ تھا کہ ان کی قربانی کا ان کو صلہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر زید ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ حضرت زینب سے شادی کیجیے. اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک اور رواج کو توڑنا تھا. وہ رواج یہ تھا کہ عرب یہ کہتے تھے کہ متبنا بیٹا لے پالک اڈاپشن حقیقی بیٹا ہوتا ہے, جبکہ اسلام نے کہا کہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف زینب کو ایک اچھے شوہر یعنی نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے وہ دیا, اور دوسری چیز یہ قانون کو توڑا غلط بتلایا کہ نبی ہو یا کوئی بھی ہو ان کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں, اڈاپشن لے پالک متبنا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. لہذا آپ نے ان کو کہا کہ لوگوں سب سے پہلے لوگوں سے کہا ادعوہم لآبائہم کہ ہر آدمی کو ان کے باپ سے پکارو, اور یہ بھی کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت زینب جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی ان کے دل کی آبیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو اس وقت منافقوں نے اس چیز کو بہت زیادہ واویلا مچایا اور خامخواہ کا ایک بتنگڑ بنایا. آج بھی لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ یہ چیز غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیز, ایک غلامی اور قریش کو مٹانے کے لیے, خاندانی فرق کو مٹانے کے لیے, دوسرا یہ کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مٹانے کے لیے یہ شادیاں کی تھیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے اتنے دھنی ہیں, اخلاق کے اتنے اونچے مرتبے پر ہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں نے پہلے خلق محمدی بیان کیا, اس کے بعد یہ چیز جو ہے عطا کی. دوسری چیز اخلاق محمدی میں یہ بھی ہوگا خاندان نبوت میں کہ آپ کی بیویاں اتنی ساری بیویاں ہوتے ہوئے بھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا بات نہیں ہوئی کہ آپ کی بیویاں کے آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہو. قرآن نے ان سبوں کے لیے بہت کچھ بیان کیا ہے. خیر, آپ نے جو کثرت ازدواج کا آپ کو حکم دیا گیا تھا, تو اس کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تھے, تو مردوں کے لیے صحابہ کرام تھے جو آپ کی ساری باتوں کو سیکھتے تھے, ان کی تربیت ہوتی تھی. عورتوں کی تربیت کے لیے ایک عورت ناکافی تھی, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر شادیاں اسی لیے کی تاکہ عورتوں کے جتنے مسائل ہیں عورتیں اس کو سیکھیں اور سارے عورتوں کی تربیت کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے اور آپ کے اوپر کثرت وحی نہیں ہوئی تھی, تو آپ کے پاس ایک ہی بیوی حضرت خدیجہ تھیں, اس کے بعد حضرت سودا تھیں. لیکن جب آپ کے پاس کثرت وحی نازل ہونے لگی, مسائل احکام کثرت سے آنے لگے, تو آپ نے اس وقت ایک سے زیادہ شادیاں کی. تو اس طرح آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا, جیسا کہ آپ دیکھیے حضرت عائشہ, کم عمر میں آپ نے ان سے شادی کی, تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ سب سے زیادہ علم رکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عائشہ سے مسائل پوچھتے تھے, جبکہ حضرت عائشہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو یہ سب چیزیں اسے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اچھی طرح بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ تعدد ازدواج یعنی ایک سے زیادہ بیوی اس دینی مقصد کے تحت تھا. ایک تو جنگوں سے بچنے کے لیے, قبیلوں کے اندر دوستی پیدا کرنے کے لیے, دوسرا ان بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے, تیسرا دین کی خدمت, دین کو دوسروں تک پہنچانا. کیونکہ جس طرح مردوں کے مسائل زیادہ ہیں, عورتوں کے مسائل بھی کثرت سے تھے, تو ایک عورت جو گھر کے بھی سارے کام کاج کرے اور ساتھ ہی ساتھ ان سب مسائل کو بھی حل کرے, یہ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازدواج سے کام لیا. پھر دیکھیے اللہ نے ان عورتوں کی شان میں کیا کہا. کہا کہ تم لوگ وہ ہو کہ ان کنتن تردن اللہ و رسولہ والدار الاخرہ, کہ تم اللہ اس کے رسول کو چاہو. اور ان کی شان میں اور بھی بہت سی باتیں بتانی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ, باعزت, بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی. ازواج مطہرات بھی ہمیشہ شرف, قناعت, صبر, تواضع, خدمت, ان سب چیزوں میں لگی رہتی. کبھی کسی بیوی کو اپنے نبی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بھنی ہوئی بکری دیکھی اور اسی پر زندگی. کبھی ایسا ہوا کہ جو ہے کئی کئی ماہ گزر جاتے لیکن گھر میں سوائے کھجور اور دودھ کے کچھ نہیں ہوتا. لیکن کبھی کسی بیوی نے بھی کھانے پانی کی چیزوں میں نبی سے اعتراض نہیں کیا, نبی سے مانگا تک نہیں. تو یہ جو زندگی تھی یہ بالکل ایک الگ ہی زندگی تھی. لہذا اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ ایک اونچی عمارت پر تھوکنا ہے, اور وہاں سے جو تھوک گرے گا انہی کے چہروں پر گرے گا. لہذا نبی کی ذات پر, نبی کی شخصیت پر, نبی کے خاندان پر, نبی کی ازدواجی زندگی پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ان کا علم صحیح ہو اور ان کے اخلاق صحیح ہوں تو میں نے کہا کہ کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی پر, یہ کتنی نیک بیویاں جن کو امہات المومنین کی مائیں کہی گئیں. لہذا کم سے کم ہم ان مسلمانوں سے کہیں گے جو مسلمان ایمان رکھتے ہیں نبی پر, ان کو کہا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, لہذا ان ماؤں کے بارے میں کبھی اپنے زبان پر یا اپنے دماغ پر یا دل پر کبھی غلط بات نہ لائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ ہمیں اس خلق محمدی اور اس خاندان محمدی پر جو بھی دھبے آتے ہیں اس سے ہمیں بچائے, اور ایسے ظالموں کو جو ایسے دھبے اپناتے ہیں ہدایت کا راستہ دکھلائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.